نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقوں سے ہونی چاہیے، باقی جتنے بھی طریقے ہیں وہ باطل ہیں۔ جس طرح بھی یہ واقعہ سنایا کہ ایک گدھے پر پان کی پیک پھینک دی، لیکن نیت کیا تھی اس کی، چاہے مذاق نہیں صحیح کہ بھائی کسی نے تجھے نہیں رنگا تو لاؤ میں تجھے رنگ دوں، ہولی پہ رنگ پھینکتے۔ آج ہی کے اخبار میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ انڈیا کے فلمی اداکاروں کی تصویریں شائع کی ہوئی ہیں، اس میں مسلمان اداکار، یعنی جن اداکاروں کی تصویریں شائع کی ہیں چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد، لیکن وہ ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے، لیکن کام سب کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے بتوں کی عبادت بھی کر لیتے ہیں، کردار ایسا ملا ہوا ہے، مسلمان ہندو بنا ہوا، راکھی بھی باندھ رہا ہے اور ہولی بھی کھیل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو کچھ بھی رسومات ہیں وہ بھی اپنا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود اخبار میں جو تصویریں شائع کی تھیں، اصل میں وہ نیچے عبرت کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ مسلمان ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ ہولی بھی کھیل رہا ہے، اسی طرح سے یہ پوجا بھی کر رہا ہے، یہ جو ہے مندر میں بھی جا رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ مکان اور فلیٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں بمبئی میں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی فلیٹ نہ دیتا ہے، نہ کرایہ پر دیتا ہے، نہ بیچتا۔ وہ خسرت دنیا والا آخرت، آخرت تو اس طرح برباد کر دی کہ ہم نے بھوتوں کو پوجا، اور دنیا اس طرح برباد کہ دنیا میں ہمیں نام ہونے کے باوجود بھی اس اعتبار سے کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا کہ صاحب تم تو ہندو نہیں ہو مسلمان ہو۔ ان کو باقاعدہ یہ بات کہی گئی کہ تمہیں اس لیے ہم مکان اور فلیٹ نہیں بیچتے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک واقعہ بھی اس میں لکھا تھا کہ ایک اداکار جو چاہتا تھا کہ مکان خریدوں لیکن مکان اس کو نہیں ملا، مکان سے مراد فلیٹ، کیونکہ اس کو فلیٹ میں رہنے کا شوق تھا، ایک زمانہ ہوگا خوب شوق ہوگا اس کا۔ تو اس کے ہاں جو ایک عورت تھی ہندو، حلال خوری نام لکھا تھا اس کا، ویسے پتہ نہیں کیا نام ہوگا، میرا نام حلال خوری لکھا ہوا تھا، اللہ واللہ عالم۔ تو اس نے اس کو بھیجا کہ تم جا کر، یعنی ملازمہ کو بھیجا کہ تم جا کے میری طرف سے فلیٹ جو ہے وہ بک کراؤ، اور ان سے کہو کہ بھائی میرا جو مالک ہے یعنی مسلمان وہ تو گوشت نہیں کھاتا، تو میں تو اس لیے چڑھے کہ وہ یہاں پر آئیں گے گوشت کھائیں گے تو جو ہندو گوشت نہیں کھاتے انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے وہ مکان نہیں بیچتی۔ ویسے اپنے آپ کو وہ لوگ سیکولر کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہیں کتنے مذہبی اپنے مذہب پر کیسا عمل کرتے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہ کریں، ورنہ وہ خود تو اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک کتاب دیکھی دجال کے بارے میں، مفتی ابو لبابہ صاحب نے جو لکھی ہے مشہور کتاب دجال، کب کون کہاں، اس عنوان سے بڑی نچوڑ ہے، اب تک کی جو کتابیں آئی ہیں اس میں وہ نچوڑ ہے۔ تو اس میں انہوں نے جارج ڈبلیو بش کی تصویر اور بل کلنٹن کی تصویر شائع کی ہے، تصویر کو تو انہوں نے مٹا دیا لیکن جو ان کی علامات ہیں، مثلا ایک علامت یہ ہے، اس علامات کو انہوں نے ظاہر کیا، اور اسے دونوں صدور جو ہیں وہ اس علامت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی خاص علامت۔ تو انہوں نے کہا کہتے اپنے آپ کو غیر مذہبی ہیں لیکن ان سے بڑا مذہبی کوئی نہیں، یہ آج جو جنگ مسلط کی بھی یہ بھی تو مذہب کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ لاکھ انکار کریں اس کا، لیکن انہوں نے اصل میں مسلمانوں کا جو ہے وہ تخم اور مسلمانوں کا بیج مارنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان ہی ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن یہ یاد رکھو مسلمانوں کی عظمت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ہم جتنے چاہیں ان کے طریقے اپنا لیں، ان کی شکلیں اپنا لیں، ان کی صورتیں اپنا لیں، ان کا لباس اپنا لیں، ان کا کلچر اپنا لیں، ان کی تہذیب اپنا لیں، لیکن وہ ہمیں کبھی اپنا نہیں بنائیں گے، ہمیں غیر ہی سمجھیں گے، وہ کبھی اپنا نہیں بنائیں گے۔ تو یہ جو بات حضرت والا کی ہے بڑی زبردست بات ہے کہ مسلمان ہوں اور یہ کہو کہ یہ اسلام پسند ہے اور یہ غیر اسلام پسند، غیر اسلام پسند مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو کافر ہو جائے، جس کو اسلام پسند نہیں ہے مسلمان کہاں سے ہو؟ اس لیے تفریق ہی صحیح نہیں، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو آدمی مر جائے۔ مذہب پسند جماعتیں، اسلام پسند جماعتیں، دائیں بازو کی جماعت، یہ ہمارے اصطلاحات ہیں باقاعدہ اخبارات میں رات دن شائع ہوتی اور کسی کے کان پہ جوتک بھی نہیں رہتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ رات دن ہم بھی پڑھ رہے ہیں کبھی ذہن میں نہیں آتی یہ بات، لیکن جب اللہ والوں کو صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بہرحال جو بات کہنے کی وہ یہ کہ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری قدر و منزلت اگر ہوگی وہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہوگی۔ ہم کافروں کے طریقے اختیار کر لیں، الٹے رہ جائیں، ان کی تہذیب اپنا لیں، لیکن ہمیں کوئی سلام نہیں کرے گا، وہ تو بلکہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بدبخت مسلمان ہو کر بھی کافروں سے بدتر ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کافر ہی رہیں۔ جب وہ دیکھیں کہ مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان ہولی بھی کھیل رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ مندر میں بھی جا رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہم جو ہیں وہ ترقی پسند کہلائیں، کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ صاحب یہ قدامت پرست، صرف اس نام کے لیے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، یہ کہیں اور کہیں۔ لہذا ایسے آدمی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، قدر اسی آدمی کی ہوتی ہے جو یکسوئی کے ساتھ، یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو، اور عزت عظمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والے۔ بہرحال یہ بیان کے اعتبار سے یہ بات آگے درمیان میں، اس لیے کسی قسم کی شباہت سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ اتنی بات تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی کی نیت ان کی مشابہت اختیار کرنے کی نہیں ہے، ویسے ہی اس نے لباس ایسا پہن لیا یا شکل ایسی بنا لی، لیکن اس کا مقصد اور ارادہ نہیں ہے کہ میں انگریز نظر آؤں یا عیسائی نظر آؤں، اس میں تو گناہ کسی درجے کا کم ہے۔ لیکن جو لوگ باقاعدہ ذہن بنا کر نیت کر کے، یعنی لباس بھی پہنتے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ مجھے لوگ انگریز کہیں، شکل بھی ایسی بناتے ہیں کہ لوگ مجھے انگریز سمجھیں، تو یاد رکھو کہ ان کا معاملہ بہت سخت، اس لیے بہرحال ان سے بچنا چاہیے کہ آدمی مشابہت اختیار کرے یا تشبہ اختیار کرے، مشابہت بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بھی شعبان المعظم کی رات آنے والی ہے، ہمارے یہاں بھی رت جگے جو اصل تو عبادت کے لیے ہونے چاہیے تھے، لیکن آج کل آتش بازی کے لیے ہم کرتے ہیں، سائے سائے رات جاگتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آتش بازی اور مختلف قسم کی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ خرافات اور رسومات اس میں انجام دیتے ہیں۔ تو اصل میں ہندو جو ہیں وہ ہولی مناتے ہیں، ہمارے یہاں شبرات منائی جاتی ہیں، تو اگر شبرات اس نیت سے ہو اللہ نہ کرے، چراغوں کی نیت سے، روشنی کی نیت سے، یا ہولی کا متبادل سمجھ کر، تو یاد رکھو کہ پھر اس پر تو کوئی اجر و ثواب ایسے بھی نہیں ہے، یہ تو اسراف ہی اسراف ہے۔ کوئی آدمی اگر نیت نہ بھی کرے اور اگر یہ کام کر رہا ہے تو اسراف میں داخل، اس لیے کہ اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے اور بعض اوقات اپنی جان کو بھی طرف پر بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے، خاص طور پر ہم محبت میں آ کے کہتے ہیں صاحب چلو کوئی بات نہیں، چلو اس کو تھوڑا سا پٹاخے لے دو، کوئی پھل جھڑی لے دو، کوئی یہ دے دو، اس کو ہم خود خرید کے دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے تاکہ اسراف کی عادت نہ پڑے، فضول خرچی کی عادت نہ پڑے، اور دوسرا یہ کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ مشابہت سے بچنا چاہیے کہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشہور بات ہے کہ بھائی ہندوؤں میں ہولی ہے ہمارے یہاں شبرات، الگ الحاظ بلّہ ہمارا مقصد اور ان کے مقصد میں آسمان اور زمین کا فرق، لیکن ہمیں بہرحال مشابہت سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ واقعات و حالات جو ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، ان واقعات و حالات سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اب تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ صاحب رات کو سوئے ہوئے تھے، سوئے کے سوئے رہ گئے، اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آیا اور پتہ چلا کہ لوگ سوئے ہوئے تھے، پتہ چلا سب ختم ہو گئے دب گئے، ابھی آپ کے سامنے کل پرسوں جو پانچ منزلہ عمارت گری، یہاں تو بالکل جیتے جاگتے لوگ چلے گئے. جو بات کہنے کی وہ یہ کہ نہ جاگنے کا بھروسہ نہ سونے کا بھروسہ، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. مفتی یاسین صاحب کے بارے میں آج میں نے اخبار میں پڑھا، اپنی ڈھائی سالہ بچی کو بےچارے وہ سیڑھی پر کھیلتا ہوا چھوڑ کر گئے. یہ نماز پڑھانے جا رہے تھے، ان کی بچی تھی ڈھائی سالہ جو سیڑھی پر کھیل رہی تھی، تو باقی ان کئیوں کی لاشیں تو مل گئی لیکن اس بچی کی لاش ابھی تک نکلی نہیں. تو مطلب تصور کے اندر آدمی سوچے کہ کتنا بڑا صدمہ ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کے جا رہا ہے ہنستا کھیلتا، اور واپس آئے تو پتہ چلا کہ لاش بھی نہیں کہاں گئی، پتہ کتنا صدمہ. اور اس کے علاوہ ان کے اوپر تو غموں کا پہاڑ ایک ٹوٹ گیا غالباً، سمجھ لیجیے کہ ان کی بیوی عمر بھی زیادہ نہیں 35-36 سال کی، اور اسی طرح ایک 20 سالہ بچی، ایک 18 سالہ بچی، ایک 10 سالہ بچی، اس نے پانچ بچے بیوی آنن فانن ختم، اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی نہیں بچا سکتا، بلکہ جو وہاں رکے گا وہی مرے گا. تو آنے واحد کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعات دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو غفلت کی زندگی مت گزارو، یہ لمحے کی بات ہے کہ موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں پتا بھی نہ چلے. ابھی گلی میں رہ اسپتال کے پاس جانا ہوا، گاڑی میں نے کھڑی کی، ابھی کھڑی کر کے باہر نکلا ہی تھا، ایک صاحب کو سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ اچانک جو ہے وہ بجلی کے جو تار تھے آپس میں ملے اور زبردست ان کا کرنٹ پیدا ہوا، بہت زبردست دھماکہ، لوگ بھاگے. اب میں دیکھا گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ، بیچاری خواتین بعد بیٹھی ہوئی تھی گاڑیاں دروازہ وغیرہ کھول کے. تو موت ایسی چیز ہے کہ آدمی بھاگتا ہے. میں بھارت اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ہسپتال میں گھر میں غالباً تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کو لیٹرین میں بچہ لے کے جاتا تھا، لیٹرین میں بھی جاتے تھے، لیکن جب موت آئی تو وہاں جب پتا چلا کہ بھائی گر رہی ہے عمارت کچھ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ایسے بھاگے کہ وہ نکل کے باہر پہنچے. تو موت ایسی چیز، بہرحال غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ہم اپنی جاگنے والی زندگی کو درست کر لیں، اصل چیز یہی کہ جو ہم جیتے جاگتے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو یہ ساری زندگی ہماری دین کے مطابق ہو، اپنی اس زندگی کو ہم درست کریں. اور دوسرا یہ کہ جب اس جیتی جاگتی زندگی سے ہم گھر میں آتے ہیں، مثلا صبح اپنے کام پر گئے، دکان پر گئے، ملازمت پر گئے، شام میں واپس آئے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، اب سو رہے ہیں، سونے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی موت کو نہ بھولیں. کیونکہ زندگی یعنی جب ہمارے سانس موجود ہیں تب تو ہمیں معلوم ہی ہے کچھ، لیکن آج جب سو رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ بتلائی کہ جب آدمی سوئے تو اس طرح سے سو کے دعا پڑھ کے اللہم ابھی اسمی کا منہ دعا ہے، اے اللہ میں تیرے نام ہی سے جیتا ہوں، تیرے نام ہی سے مرتا ہوں. کیونکہ یہ موت، یہ جو نیند ہے، یہ بھی موت ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اٹھنے کے لیے اٹھے کوئی شخص، آپ نے اس وقت جو دعا سکھلائی وہ یہ کہ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جو ہے دوبارہ زندہ کیا. یعنی ہم مر گئے تھے، سو گئے تھے، ہو سکتا تھا کہ دوبارہ نہ اٹھے، لیکن اللہ نے ہمیں چھوٹی نیند سے، موت سے اٹھا دیا، پہلے ہی اور ہم اٹھ گئے، اسی کی طرح اٹھ کر جانا بھی. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، یہ نمونہ ہے اصل میں. جس طرح آدمی سوتا ہے رات کو پھر صبح اٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن مرے گا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گے. تو یہ روزانہ سونا اور جاگنا دراصل یہ نمونہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے اپنی نیند سے ہم جاگتے ہیں. رات کو جب سو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا، کچھ پتا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انسان جب مر جاتا ہے تو اس وقت پھر وہ سویا رہ جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو پھر اٹھنا ہے ہمیں، جس طرح ہم روزانہ صبح سویرے جاگتے ہیں اٹھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیند جو ہے چھوٹی موت، اور اس سے اٹھنا بھی یہ بھی موت سے اٹھنا ہے ایک طرح سے. ایک دعا تو مختصر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، اور دوسرے یہ کہ جب آدمی اپنے گھر پر آ جائے، کھانے پینے سے فارغ ہو جائے اور سونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دعا پڑھ لیا کرو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام کر لیا کرو. ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، یعنی سو تو وضو کر کے سو. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو ارشاد ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, ایک صحابی فرماتے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اپنے مستجا میں نیند کرنے بستر پر جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم فتوضا کا صلات الوضو وضو کر لو جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہو, اور پھر جو ہے اپنی دائیں جانب پر کروٹ لے کر سو جاؤ. اور دعا بھی بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیند آیا تھے کہ آدمی وضو کر لے اور اس کے بعد پھر بستر پر آ جائے, دہنی کروٹ پر سو جائے. ابتدان دہنی کروٹ لے لیں, اس کے بعد چاہے بائی کروٹ ہو جائے بعد میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے اپنی یہ ستیلی کو دانے رخسار کے نیچے رکھیں اور اپنے ہاتھ کو بائیں جانب اوپر اور قبلہ رخ ہو کر آدمی سو جائے دہنی کروٹ پر. بعد میں اگر کسی وقت الٹی کروٹ اس کی ہو جائے کسی اور سائڈ پر تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ابتدا ایسا کر لو. اور پھر فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ لو. اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تمہیں ایمان کی تجدید بھی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد بھی کر دینا ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ. اور ہر ایک چیز اور فرمائی, توبہ بھی کر لیا کرو سونے سے پہلے, کیونکہ پتہ نہیں ہے ہم نے کس کس کا کھایا ہوا. اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کر لو کہ انشاءاللہ جس کا دینا ہے اس کو دوں گا, جس کا جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا, تاکہ اپنی نیت بھی درست ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ کے سو جائے. تو حدیث شریف میں وہ دعا آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ثبوت کر دیا. اللہم انی اسلمت الیک, اللہم انی اسلمت نفسی الیک, میں نے اپنے نفس کو اللہ آپ کے حوالے کر دیا. ووجہت وجہی الیک, اور اپنے آپ کو اپنا رخ میں نے آپ کی طرف کر لیا. وفوضت امری الیک, اور میں نے اپنے سارے کام اللہ آپ کے ثبوت کر دیے. یعنی آدمی صبح سے تھکا ہارا آیا, صبح نہ جانے کیا کچھ پیش آیا اور کل کیا پیش آئے گا, اس لیے اپنے سارے امور بھی اللہ کے ثبوت کر دیے. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک, اس طرح سے رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک. اور آمنت بالکتاب الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت, یہ دعا پڑھ کے آدمی سو جائے. اور اس میں چونکہ اس میں ایمان کی تجدید بھی ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر اے اللہ جو آپ نے نازل فرمائی, اور ایمان لاتا ہوں اس رسول پر جو نبی بنا کر آپ نے مبعوث فرمائے, تو یقیناً اس میں ایمان کی تجدید بھی ہے. توبہ آپ نے پہلے کر لی, اپنے آپ کو اللہ کے ثبوت کر دیا, تو اب اس کے بعد اگر خدا نہ کرے اگر اس وقت موت آ گئی تو بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو بہرحال معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ موت تو جیتے جاگتے بھی آ جاتی ہے, سوتے وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ جاتی ہے. کبھی آدمی بیمار ہو کے مرتا ہے, کبھی صحت کی حالت میں مر جاتا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا ایسی مر گیا, ذرا سی ٹھوکر لگی اور مر گیا, خدا نہ کرے کہیں جا رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا. جب معاملات اس طرح کے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ غفلت والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے, بلکہ اپنی زندگی کو ہمیں بیداری والی مستعدی والی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اپنے امور کو ایک تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ سارے امور اللہ کے سپرد کر دیں. وفوضت امری الیک کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اپنے سارے کام اللہ آپ کے سپرد کر دیے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وفوض امری الی اللہ, میں نے اپنے امر جو ہے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی تفویض اور ایک ہوتی تجویز, دونوں چیزوں میں فرق. تجویز کا مطلب تو یہ ہے کہ یا اللہ ایسا کر دیا, آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا, اے اللہ آپ ایسا کر دیجئے. تو یہ کوئی ہم اللہ کو تجویز دے رہے ہیں, بندگی کے لائق نہیں ہے یہ کہ ہم اللہ کو تجویز دیں, بلکہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ اللہ آپ جیسے چاہیں ویسے کی, اور ہوگا بھی وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہ کہے کہ یا اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے, اگر میرے حق میں بہتر ہو تو آپ کر دیجئے, بہتر نہ ہو تو جو بہتر ہو وہ کر دیجئے. وہ یہ ہے سپردگی اور تفویض. تو آدمی تجویز نہ دے اللہ کو بلکہ تفویض کرے اپنے سارے کاموں میں. یہی بزرگوں سے ہم نے سیکھا اور یہی کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے, اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے. اور اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا, اور باقی کرنے والی ذات تو آپ کی, اس لیے میں نے سارے امور آپ کے سپرد کر دیے, اب آپ کو جو پسند ہو وہ کر لیجیے. تو بہرحال اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. سوتے وقت بھی آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم دوبارہ صبح زندگی کے ساتھ اٹھیں گے یا ہماری جو ہے لاش لوگوں کو ملے گی, کچھ پتہ نہیں. اس لیے اپنے آپ کو غافلوں میں سے نہ شمار کریں. اور دوسری بات, یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گناہ بہت ہوتے ہیں یا گناہوں کے تقاضے بہت ہوتے ہیں. ہمارے حضرت والا بات فرماتے ہیں کہ گناہوں کے تقاضے پر عمل مت کرو, لیکن یہ جو تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان کو توڑو. جتنے تقاضوں کو توڑو گے یقیناً دل ٹوٹے گا اس سے, کیونکہ دل چاہ رہا ہے نا گناہ کرنے کو, گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے. لیکن فرمایا کہ بس ایک کام کر لو کہ گناہ مت کرو, البتہ اس تقاضے کو توڑو اللہ سے مدد مانگ کر اور ہمت پیدا کر کے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمت بھی پیدا کرو اور ساتھ میں اللہ سے مدد بھی طلب کرو اور اس تقاضے کو توڑو. جب تقاضا توڑو گے تو دل ٹوٹے گا, جتنا دل ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ اتنے دل میں آئے گا. تو یہ تو ولایت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اگر کسی کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہونے دو, البتہ ان تقاضوں پر عمل نہ کرو بس. انشاءاللہ اسی سے ولایت مل جائے گی انسان. اور حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی ہے کوہ طور پر, تو اگر کوہ طور ریزہ ریزہ نہ ہوتا تو اللہ کی تجلی جو ہے اس کے ریزوں ریزوں میں نہ گھستی. جب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ اللہ کے نور کی تجلی اس کے ایک ایک ذرے میں چلی جائے, فرمایا اسی طریقے سے یہ جو دل ہے جب اللہ کی تجلی اس پہ ہوتی ہے, یہ بھی جب ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں. جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور ریزے اس کے اندر انگ انگ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نور کی روشنی آ جاتی. اس لیے اللہ رب العزت گناہوں کے تقاضوں کے کو توڑنے سے ملتے ہیں, کہ جب گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوں ان کو توڑ. بہرحال بندہ وہی ہے, گناہگار تو ہم سب ہیں, سب کے دل میں جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں, گناہوں کی طرف میلان بھی ہوتا ہے, لیکن ان میلان پر عمل نہ کرے آدمی. کوشش کرے کہ اس راستے کو چھوڑ دے جو گناہ کی طرف جا رہا ہوں اور دوسرا راستہ اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اپنے فضل و کرم سے ایسی زندگی ہو جس میں گناہ کم سے کم کریں. اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ گناہ ہی نہ کریں, اور اگر خدا نہ کرے ہو جائیں اس وقت تک ہمارے دل کو چین نہ آئے جب تک اللہ سے ہم رو رو کر گڑ گڑا کر ان گناہوں کی معافی نہ کرا. اصل مسلمان وہی ہے کہ اس کو چین نہیں آتا. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ کسی کے اگر ذرا سی پھانس چھپ جاتی ہے, پھانس ہوتی کتنی سی ہے, انسانی وجود 6 فٹ کا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں بالکل معمولی سی پھانس ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات سوئی سے نکالو تو سوئی کی نوک جتنی نکلتی ہے, کتنی سی پھانس ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے, بے چینی میں رہتا ہے. جب تک وہ پھانس نکل نہ جائے اس وقت تک چین نہیں آتا. فرمایا اسی طریقے سے ایک مومن کا معاملہ بھی ہے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا, اور اگر گناہ کے ساتھ چین آ رہا ہے تو سمجھ لو بھائی ایمان میں کمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں با ایمان بنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرے. پڑھ لو چھوٹی سی بول.
شاہ عارف اللہ شیخ العرب العظم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے نام. حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بات ہے, رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بات ہے, کو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محمل, کو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محمل, کو رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باہا, کو رہنا حقیقت میں تو رہنا تو جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا یہ دعوت بے زبانی ہے مگر آتش فشانی ہے یہ دعوت بے زبانی ہے مگر آتش فشانی ہے گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا یہ دعوت بے زبانی ہے مگر آتش فشانی ہے یہ دعوت بے زبانی ہے مگر آتش فشانی ہے گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوب کو رہنا اور یہ حضرت والا جاؤں گا تو وہ شعر ملازم
حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو
حضرت شیخ دام پر کا تم نے جو ابھی مضمون بیان فرمایا یہ شعر بالکل اسی کا منظوم پر جو ہے
حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست سن لو دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا
حضرت والا تم کا مطلب ہے مطلب
میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا بشر شیطان دل اختر کا محو گفتگو رہنا بشر شیطان دل اختر کا محو گفتگو رہنا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشر شیبند دل اختر کا محوے گفتگو رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق کو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگ وہ رہنا علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس پہ جستجو رہنا دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا
ماشاءاللہ اللہ مزید فضیل. بعض اوقات دل میں یہ آتا ہے کہ میں کہوں کہ بھائی پڑھنے کا انتخاب پہلے کر لینا چاہیے کہ کیا پڑھیں تاکہ وہاں نشانی لگی ہو فوراً نکال کر پڑھ لیں, لیکن پھر دل میں یہی بات آتی ہے کہ بعض اوقات موضوع کے مطابق کوئی نظم مل جاتی ہے. اب جو بات آج کی گئی الحمدللہ بالکل اس کی مطابقت پر یہ نظم ہے. بلا شبہ اصل بات یہی ہے کہ رنگ و بو کی اس دنیا میں آدمی رنگینیوں میں نہ کھو جائے. اسی کو کہہ رہے ہیں کوئی رہنے میں رہنا, رنگ و نور کی مستی ہے, جذبات کی مستیاں ہیں اور آدمی اس کے ساتھ رہ رہا ہے. اصل یہ ہے کہ باحق کو ہو رہنا. حق کا مطلب اللہ رب العزت اور ہو کا مطلب بھی اللہ رب العزت, ہو اللہ وہ اللہ. تو حق کو ہو کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کو یاد کر کے زندہ رہے, یعنی زندگی کا جو بھی سانس ہو وہ اللہ رب العزت میں فنا ہو. اور اسی طرح آگے جو بات میں کہی کہ جذب پنہاں میں یہ نشانی معلوم ہوتی ہے جذب پنہاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذب کر لیا ہے کہ ہمیں وقت یہ جستجو ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, اللہ کیا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا کہا. اب آدمی یہ جو جستجو کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں اندرونی طور پر اپنی طرف کھینچ لیا ہے کہ اللہ کی طرف کھینچنے کی علامت. تو بلا شبہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ جستجو ہے اور خاص کر نوجوانوں میں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے جوانی شروع ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ اس راستے میں قدم رکھا اور اللہ رب العزت نے قبول بھی فرمایا کہ ان کی زندگی الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے. تقاضے تو پیدا ہوں گے, ہوتے ہیں, وہ تو بڑھاپے میں بھی پیدا ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ جوانی میں پیدا ہوں. بعض اوقات بوڑھوں کو بھی جذبات تنگ کرتے ہیں, تو جذبات تو ہر ایک کے پاس, اس لیے جوانی کے اندر اس کو کنٹرول کرنا میرا لیے اللہ ہی کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس پر جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ادا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہو, اللہ کا بے حد شکر ادا کریں. ورنہ اس زمانے میں گناہ کے راستے جتنے کھلے ہوئے ہیں آسان ہیں, اور گناہ کرنا جتنا آسان ہے دین کے راستے پر چلنا اتنا ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن پر چل کر ہم اپنے اللہ کو پا لیں.
پہلے ہی بولتے تھے
بس مختصر سی میں بات عرض کر دیتا ہوں. یہ شعبان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہاں بعض خواتین بھی آتی ہیں, تو بھائی 15 شعبان جو شب آ رہی ہے اس میں رات کو جاگنا چاہیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگیں, بلکہ عشاء کی نماز اپنی پڑھنے خواتین کے لیے کہ گھر میں پڑھیں گی یقیناً وہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنے توفیق دیں جا کر عبادت کر لیں، اگر سونے کا کچھ تقاضا ہو تو اس کو بھی سکتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنے وقت پر جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں. رات میں جو آپ نے جاگ کر عبادت کی تو اس میں کوئی خاص عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ جو بھی عبادت آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں، مثلا نفلی نمازیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، یا قضا نمازیں ہیں، جو بھی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، یا جس طرح طبیعت کی طرح رغبت ہو اس عبادت کو انجام دے دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جس حد تک ہو سکے. اصل حقیقت تو اس کی یہی ہے، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھ لیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس رات سے پڑھنے کا ارادہ کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم تہجد پڑھا کریں گے، اور اللہ سے مدد بھی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ دو چار رکعتیں ہم رات کو اٹھ کر آپ کی عبادت کر لیا کریں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آداب اور مستحبات ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور جہاں تک فرائض و واجبات ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو عظیم ہیں، قدرت والے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے فرائض اور واجبات کو ادا کریں. اور جہاں تک آداب اور مستحبات کا تعلق ہے تو ان سے ان کی باسپورس نہیں ہے، کوئی ساری رات نہ جاگے تو کوئی باسپورس تو نہیں، لیکن ان کی محبت کا حق ہے کہ ہم رات کو جاگ کر عبادت کریں. آخر دنیا میں بھی تو کسی کے لیے جاگ کر ہم راتیں جاگ لیتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ساری ساری رات نہیں نیند آتی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ایک رات ہم جاگ کے عبادت کر سکیں، اور اگر ہم پوری رات نہ جاگ سکیں تو چند گھنٹے ہی جاگ لیں، چند گھنٹے بھی نہ صحیح تو چند لمحے ہی صحیح، لیکن سنت کے مطابق اس جاگنے کے وقت کو گزاریں، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہتر. اور اس کے علاوہ روزے کا تعلق یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے اگر 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے، آپ کی اتباع میں بھی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو انشاءاللہ یہ باعث اجر و ثواب ہوگا. البتہ سنت سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے یہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے اس دن روزہ رکھنے کا. البتہ شعبان کے مہینے میں چونکہ آپ رکھتے تھے روزے، اس لیے اگر کوئی رکھ لے تو حرج نہیں. اسی طرح 13, 14, 15 یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، تو اگر اس نیت سے بھی کوئی رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں. نیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک یہ کہ سننا سمجھ کے رکھنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رکھا کرتے تھے پورے مہینے میں کبھی بھی، اس لیے آج کا میں روزہ رکھتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق. اسی طرح سے شبرات کا حلوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، روزانہ اللہ نے حلوہ کھلاتے ہی ہیں، شعبان کے شوال میں چھوڑ دیتے ہو، کوئی سا مہینہ بھی ایسا نہیں گزارتے جس میں حلوے نہ کھاتے ہو. بھائی سبھی مسلمان بھائی لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، صبح چلے جائیں حلوائی کی دکان پہ تو پتہ چلے گا کہ پورا گلشن جو ہے وہ حلوائی کی دکان پہ آیا ہوا ہے، اور صرف ناشتہ ہی نہیں بلکہ دوپہر کے کھانے تک 12-1 بجے تک لائنیں لگی رہتی ہیں. تو اس لیے کوئی منع تو ہے نہیں، جائز چیز ہے. البتہ شب رات کا اس حلوے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے سارا سال پڑا جب جی چاہے پکاؤ اور کھاؤ، اور یہ ضروری نہیں کہ شب رات میں اس مہینے میں حلوہ پکا کے رکھیں گے رمضان میں تب کھائیں گے تو کوئی ثواب زیادہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں. آپ رمضان میں ہی پکا سکتی ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ سارے مہینے اللہ کے، جس مہینے میں چاہو پکا دو اور چاہو کے رکھ لو. بس صبح حلوہ بناتے ہیں تو پھر سارے سال کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس مہینے کے ساتھ خاص کر لیا ہم نے، یاد رکھو یہ جو خصوصیت ہے کسی مہینے یا دن کے ساتھ یہ صحیح نہیں، یہ شریعت میں ایڈیشن، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے میں نے آتش بازی کو بتا دیا کہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے. یقیناً پیسے تو ہم ہی دیتے ہیں ان کو، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو روکیں، محبت اور پیار سے ان کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں دوزخ سے آزاد کرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ، یعنی ہمیں اللہ آگ سے آزاد کر رہے ہیں اور ہم آگ میں گرفتار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگ کو ہم سے دور کر رہے ہیں، ہم آگ سے قریب ہو رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی کی بات. اس لیے اس ماہ مبارک میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزے رکھیں کثرت سے، 27 کے بعد نہ رکھے جائیں، اس سے پہلے پہلے جتنے چاہے روزے رکھیں، اور اسی طرح سے اس رات کو جاگ کر جتنا ہو سکے عبادت کریں. قبرستان میں جانا بھی مردوں کے لیے، اگر وہ یہ سمجھ کر جائیں کہ آپ سسم تشریف لے گئے تھے، تو اگر ایک دفعہ بھی چلے گئے تو انشاءاللہ آپ کے طریقے پر عمل ہو گیا. اگر پھر ضروری نہیں کہ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، تو اگر اس سے نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ثواب ہے، کوئی نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ سب ضرور جائیں گے، اگر نہیں گئے تو وہ شب رات ہی نہیں آئی، تو یہ سوچ بھی غلط ہے. اور جہاں تک اسالے صاحب کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے, جب چاہیں آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں, ان کے لیے اسالے ثواب بھی کریں, کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.